اللهم صل على محمد وآل محمد. اے پالنے والے، اس مہینے میں اپنی عبادت کرنے، دعا مانگنے اور تلاوت قرآن کا موقع دے. اس ماہ میں مجھے بہت زیادہ برکت دے. مجھے بہتر سے بہتر آسائش عطا کر. میرے بدن کو سلامت رکھ. میرے رزق میں وسعت دے. اس ماہ میں میری پریشانی میں مددگار بن. میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور میری امید پوری کر. اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس مہینے میں مجھ سے اونگ، چڑچڑاہٹ، سستی، سنگ دلی، بے خبری اور فریب کو دور رکھ. اور اس مہینے میں دردوں، بیماریوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں، خطاؤں اور گناہوں سے مجھے بچائے رکھ. اور اس مہینے میں مجھ سے ہر برائی، بے حیائی، رنج، سختی اور بے دردی سے دور رکھ. بے شک تو دعا سننے والا ہے.
رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام. انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، ہم دے خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے. تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام. کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین. تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی، جھکنے لگے جبھی. جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام.
پنجگانہ ہو نماز کے حج جو زکات ہو، ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی. رمضان چل کے آتا ہے انسان طرف.
پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئیں، پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئیں. بھولی ہوئی عبادت پھر یاد ہو گئیں، پھر یاد ہو گئیں، پھر یاد ہو گئیں. ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام. رمضان السلام، اے رمضان السلام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. میں اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم، یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے مقدس شہر قم سے نشر کیا جاتا ہے, اور یہاں پر حضرت فاطمہ معصومہ کا روضہ اقدس ہے. میں آپ تمام ناظرین کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم جہاں بھی دنیا میں تمام مسلمان ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے, خصوصاً اس ماہ رمضان کے صدقے میں مسلمانوں کی تمام مشکلات حل فرمائے. اور ناظرین آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر قم میں جہاں ہم ہیں, یہاں کا منظر میں آپ کو بتا دوں, اتنی گرمی ہوتے ہوئے, اتنی شدید گرمی ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کتنی زحمتیں اٹھا رہی ہے اور آپ کے لیے یہ بہترین پروگرام پیش کر رہی ہے. البتہ یہ بہترین ہماری نظر میں نہیں ہے, خود آپ حضرات نے جو ہمیں بتایا الحمدللہ یہ پروگرام بہت اچھی طریقے سے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ایک بار پھر میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بشیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ورحمۃ اللہ. میں بھی سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں. محترم ناظرین, میری طرف سے بھی ہدیہ سلام قبول کیجیے, اور ماہ مبارک کی اس آمد پہ اور جو یہ روزے آپ رکھ رہے, خداوند کریم ان روزوں کو قبول فرمائیں, اور دعائیں ہمارے آپ کے ساتھ ہے, آپ کا ساتھ رہے تو پروگرام بہتر سے بہتر ہوتا رہے گا. جی کفایت صاحب, جیسا آپ بتا رہے تھے کہ کل تو کافی دھوپ تھی یہاں پہ,
بالکل بالکل بہت زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے گزارشیں تیار کی اور وہ
رپورٹس آمادہ کیے یہاں پہ جو سب ناظرین کے لیے تھا. تو کیوں نہ پروگرام کا آغاز کیا جائے اس کے بعد.
تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت موجود ہے جن سے ہمیں گفتگو کرنی ہے, وہ آپ کے لیے کوئی ناشنا نہیں ہے, بلکہ مسلسل ایک ہفتہ ہو گیا آپ ان سے ان کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں, اور آج بڑے عظیم موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے, قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اور قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے, قرآن اور رمضان کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کی آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے. تو آئیے ہم مولانا جناب حجت الاسلام مرزا عمار حیدر صاحب قبلہ سے پہلے ملاقات کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی میرا سلام, اور تمام ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے.
میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے. انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جو بزرگوں کے اقوال ہیں یہاں پہ اور ہر روز ہمارے ناظرین اسے استفادہ کرتے ہیں, ایک اور کال آج سنتے ہیں. تو ناظرین آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, پروگرام جاری ہے. یہاں پہ مقام معظم رہبری کا ایک اہم کال اور نورانی کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں, ہمارے جوان روزے جیسی شرعی ریاضت کا جوانی میں تجربہ کرتے ہیں. ایک ماہ تک بھوکے رہنا, دنیاوی لذتوں سے دور رہنا, حرام چیزوں کی طرف راغب نہ ہونا, ہمارے عوام خاص طور سے جوانوں کے لیے نہایت گراں قیمت شے ہے. نوجوانی میں یعنی بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کے لیے یہ تقوی اختیار کرنے کی مشق ہے. میں سبھی جوانوں کو خاص طور سے پہلے سال روزہ رکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے معاشرے کی فضا الحمدللہ روحانی فضا ہے, اس فضا میں ماہ رمضان کے دوران اور رونق آ جاتی ہے.
جی ہاں ناظرین, واقعاً وہ نوجوان, وہ بچے جو بالغ ہو رہے ہیں اور پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں, واقعاً وہ مستحق ہے مبارکباد کے. انشاءاللہ خدا ان کے روزے اور ان کی اطاعت اور عبادات کو قبول فرمائے. تو ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی ہاں کفایت صاحب,
جی آپ اگر اجازت دیں تو یہ بڑا اہم نقطہ یہ جوانی کے حوالے سے.
ضرور.
مولا کائنات حضرت ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں بہت سی چیزیں مثلا جو آپ نے پسند کی ہیں,
بالکل
ان میں دو چیزیں یہ بھی ہیں, ایک جوانی کی عبادت,
بالکل,
اور دوسرے گرمی کا روزہ.
بالکل, یہ
جو آج کل ہم گرمی کا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہی پسند کیا, ایک جوانی کی عبادت اور گرمی کا روزہ. تو آئیے ناظرین آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. جی مولانا پھر سے ایک بار سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کے اوپر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے جہاں تک انشاءاللہ ہم سے ہو سکے گا. تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے کہ قرآن سے کیا مراد ہے, یعنی ہم کیا جب قرآن کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا, اور پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے لیے جو عبارات جو ہم سے بیان کی گئی ہیں ہم انسانوں سے,
جی,
ان میں سے ایک عبارت یہ ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے,
جی,
کتاب حیات ہے, قرآن معجزہ ہے, قرآن کتاب وحی ہے, قرآن رسول کی لائی ہوئی کتاب ہے,
جی,
قرآن ام الکتاب ہے, قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن اہل بیت کی راز کی کتاب ہے، بہت سارے عناوین قرآن کے اوپر ہیں، لیکن وہ عنوان کہ جس پر میں اشارہ کرنا چاہوں گا اور جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ قرآن کیا ہے؟ کتاب زندگی ہے، منشور حیات ہے. بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا، منشور حیات، یعنی انسان کی زندگی کا جو سرمشق ہے ہمارے لیے وہ قرآن میں ملتا ہے ہمیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں قرآن ایک چھوئی موئی کا پودا بنا دیا گیا ہے، جسے تاک پر رکھ دیا گیا ہے ایک کپڑے میں باندھ کر کے، اور ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ قرآن، مثلا مثال تو میرے جیب میں ہمیشہ قرآن ہوتا ہے، آپ کو جب ضرورت پڑے آپ قرآن پڑھیں وہیں پر. یعنی گویا قرآن آپ کے لیے جیسے ہمارے پاس ایک جھولا نہیں ہوتا، ایک بیگ ہوتا ہے، آپ کا فون نکالا، آپ نے ہاں ڈالر نکال لیا. آتا خیر مردوں کے پاس تو کم، لیکن خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرس ہوتا ہے کہ جس میں ان کی ساری زندگی ان کے ساتھ ہوتی ہے. چشمہ صاف کرنا، اس میں سے رومال نکال لیا، پیسہ نکالنا اس میں سے نکال لیا، کچھ بھی کاٹنا اس میں ہاتھ ڈالا نکال لیا، ان کی تقریباً ایک چھوٹی پوری چلتی پھرتی پوری زندگی اس میں ان کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن کی ہمارے ساتھ یہ منزل ہے تو یہ حالت ہونی چاہیے. یعنی پر قرآن کلام الہی
جو کچھ ہمیں لینا ہے
ہمیشہ ہمارے، ایگزیکٹلی قرآن ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہم فوراً قرآن میں جائے دیکھیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یعنی قرآن سے دوستانہ ہونا چاہیے، یہی نظام پروردگار کے ساتھ میں، یہی رابطہ پروردگار کے ساتھ میں. کہ بہت سارے لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ ساری زندگی خدا کے خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حتیٰ اسی نگاہ سے امام زمانہ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. امام کو آئیں گردن کٹے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے. گردن کٹے گی چار برے لوگوں کی، کتنے لوگ گلے بھی تو لگائے جائیں گے، تو ہم کیوں نہ ان میں سے بنے گے. جب امام آئے تو ہمیں گلے لگائے، یعنی ہم جب خدا کے سامنے روز قیامت حاضر ہوں تو خدا ہمیں گلے لگائے، اور جب ہم قیامت کے دن خدا کے سامنے پہنچے تو قرآن ہمیں گلے لگائے. اور قرآن یہ کہے کہ پروردگار اس نے ہمیں قیدی نہیں بنایا، بلکہ میں اس کا زندگی میں اس کا مونس، اس کا یار تھا، اس کا ہم نشین تھا اس بندے کا.
ہمارے یہاں قرآن یہ بس یہی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہوا دینے کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے،
جبکہ یہ نہیں ہے.
کوئی سفر پر جاتا ہے تو اس کے سر پر لا کر
رکھ دیا گیا ہے، یہ قرآن گھر میں لے کر رکھ دیا گیا ہے.
پرابلم ہو گئی تو اس کو
استخارہ دیکھنا ہے، کبھی استخارہ دیکھنا ہے.
بہت ہی جو اصلی استعمال ہے قرآن کا وہ صحیح نہیں ہوتا،
جبکہ قرآن ہماری کتاب حیات ہے. یعنی انسان دن میں پانچ بار قرآن پڑھے مختلف کاموں کے لیے، اتنا قرآن پڑھے کہ انسان، ابھی میں روایت پڑھ کے سناؤں گا، قرآن انسان کے زندگی میں رچ بس جائے.
بالکل. اور ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہم سے گفتگو کر
رہا ہے. دقیقاً یہ روایت ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور زندگی کے تمام مراحل کے اندر، مثلا ہم آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، فرض کریں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، وہ آدمی کوئی آرکیٹیکٹ ہے، جب مجھے ایک اچھا گھر بنانا ہے تو میں کسی اچھے سول انجینئر کے پاس جاؤں گا.
صحیح، بالکل
متوجہ. چونکہ مجھے گھر بنانا ہے، وہ مجھے بتائے گھر کا نقشہ کیسا ہو، کمرے کیسے ہوں، آنگن کیسی ہو، باغ کیسی ہو، ہال گھر میں کیسا ہو، مختلف چیزیں ہیں سب. جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے بتاتا ہے کیا مجھے کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے، کن چیزوں سے مجھے الرجی ہو سکتی ہے، کیسے الرجی نہیں ہو سکتی ہے، ایلوپیتھک دوائیں اچھی ہیں یا آیورویدک دوائیں اچھی ہیں، علاج آیورویدا میں ہے یا ایلوپیتھک میں ہے. تو سارا راز ایک اس فن کا متخصص بتاتا ہے، اسپیشلسٹ. قرآن ہماری زندگی کے اسپیشلائزیشن کی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے زندگی کے سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ہم کیسے ملیں، ہم کیسے رفتار کریں، ہم کیسے کھائیں پئیں، ہم کیسے زندگی جئیں، کیسے لوگوں سے ملیں جلیں، ہمارا رابطہ خدا سے کیسا ہو، ہمارا رابطہ بیوی بچوں سے کیسا ہو، ہمارا رابطہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ موجود ہیں، وہ جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمارے ہم دین ہیں، ان سے کیسا ہو، وہ لوگ جو ہمارے ہم مذہب، ہمارے ہم دین نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہو، ہم کیا کھائیں، ہم کیا پہنیں، ہم کیسے سوئیں، ہم کیسے سوچیں.
جی بالکل.
حقائق دنیا کے اندر کیا ہیں؟ قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ایک کمپلیٹ پروگرام لے کر آئی ہے.
جی،
ایک جامع پروگرام، ایک جامع سسٹم لے کر آئی ہے ہمارے لیے. یعنی قرآن کی کتاب نہیں کہ ہم نے اسے چھپ کے رکھ دی طاق کے اوپر اور ہم سے دیکھ رہے ہیں کہ بس گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن. قرآن سے ہماری دوستی ہونی چاہیے.
بالکل. اہم چیز یہاں پہ وہی معرفت ہے. یعنی اگر انسان کی بصیرت اور معرفت زیادہ ہو، اس کی عظمت کو پہچان چاہیے،
اور زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں تو اس کو رمضان میں کھول لیتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے وہ شاعر بھی پڑھ رہے تھے اس میں،
یا اگر کوئی مر گیا ہے تو جا کے قبر پہ اس کے پڑھنا پڑتے ہیں، جو ایک طرح کا ظلم ہے قرآن کے ساتھ. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں پہ علامہ اقبال کے بارے میں. علامہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز قرآن پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب میرے کمرے کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک دن وہ رکے اور مجھ سے خطاب کیا, اقبال تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن کو اس طرح سے پڑھنا گویا کہ یہ تم پہ ہی نازل ہو رہا ہے.
بہت خوبصورت جملہ ہے.
پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی
بدل گئی,
میں اس جہت سے پڑھتا تھا قرآن کو جیسے مجھ پہ نازل ہو رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اقوال علامہ اقبال کے بارے میں, اس طرح کی بہت ساری شخصیات ہیں جیسے امام خمینی رضوان اللہ
تعالیٰ. بہت ہی خوبصورت نقطہ آپ نے, یعنی بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے, اور یہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے. ہم سب قرآن گویا ایسے پڑھیں کہ جیسے قرآن ابھی ہم پر نازل ہو رہا ہے.
بالکل, اگر اس طرح سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن اپنے اثرات
تو ہماری زندگی قرآنی ہو جائے گی. وہ جو بات آپ نے کہی معرفت والی, یعنی قرآن کی فہم اور قرآن کی شناخت ہماری زندگی میں رچ بس جائے گی.
بالکل,
تو قرآن ایک کتاب حیات ہے ہمارے لیے, یعنی ہمیں قرآن کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے, قرآن سے ایک گہرا دوستانہ ہونا چاہیے انسان.
اور آج جو مسلمانوں کی مشکلات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی.
یقیناً
ہر چیز کو ہم نے اپنے مطابق لیا ہے, نہ کہ قرآن کے مطابق.
یقیناً,
تو آپ مجھے اجازت دیجیے, ہم گفتگو بعد میں کریں گے. یہاں پہ ڈاکٹر صلاح مشورے کے سلسلے میں جو رپورٹ تیار کی گئی
سے
استفادہ کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پروگرام مہمان خدا, اور گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کس طرح کے اثرات انسان کی زندگی پہ چھوڑتا ہے. یہاں پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ڈاکٹری صلاح مشورے کے حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحبہ کس موضوع پہ گفتگو کریں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنے قسم کے ڈائبٹی کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کس طرح وہ بیماری ہوتی ہیں. ڈائبٹیز جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو کہتے ہیں جو بچپنے میں جو ہوتی ہے جوینائل ڈائبٹیز, اور ایک جو ہوتی ہے وہ بڑے پن میں, یعنی 30, 35, 40 سال کے بعد جو ہوتی ہے اس کو ڈائبٹک دو نمبر دو کہتے ہیں, ایک ڈائبٹک ون اور ایک ڈائبٹک دو. تو وہ پہلی ڈائبٹیز جو ہے بچوں میں جو ہوتی ہے, وہ یہ بیماری جو ہے جسم میں, ہمارے جسم میں کئی غدد ہیں جو ہارمونز پروڈیوس بناتے ہیں, جیسے تھائرائڈ کا ایک ہے گلینڈ, جیسے تھائرائڈ ہے اور پینکریاز ہے, اس طرح کے یہ جو ہیں ہارمونز بناتے ہیں. تو پینکریاز ایک ایسی آرگن ہے جو میدے کے پاس ہوتی ہے, پینکریاز اسے کہتے ہیں. تو اس میں ایک حصہ ایسا ہے وہ جو ہے آئیلیٹ آف لینگرہام کہتے ہیں, اس میں جو ہے انسولین بنتا ہے جو شوگر کو ہمارے خون میں کنٹرول کرتی ہے. ڈائبٹک ایک جو بچوں میں ہوتی ہے جوینائل ڈائبٹیز اس کو کہا کرتے ہیں, وہ جو ہے پیدائشی بچوں میں انسولین بنتی ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو پیدائشی یعنی بچپنے سے, یعنی یہ بیماری معمولاً 8-10 سال کی عمر میں ڈائگنوس ہو جاتی ہے, کبھی بعض وقت 4-5 سال کی عمر میں بھی اس کو تشخیص دیا جاتا ہے. تو اس قسم کے بچوں میں جو ہے ان کے جسم میں وہ انسولین بنتی ہی نہیں ہے, اس وجہ سے ان کی شوگر ہمیشہ بڑی رہتی ہے. تو یہ بچوں کو جو ہے انسولین, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور ان کا صبح شام بلڈ ٹیسٹ دیا جاتا ہے بلڈ شوگر کا, اور انجیکشن انسولین دیا جاتا ہے, اور ان کو سکھا دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انسولین اپنے ہاتھ پہ پاؤں پہ پیٹ پہ لیا جائے. تو یہ اس طرح کے بچے جو ہیں عمر بھر ان کو انسولین کے انجیکشن لینا پڑتا ہے, جو اسی سے شوگر ان کی کنٹرول ہوتی ہے. دوسرے قسم کی ڈائبٹیز جو بڑوں میں ہوتی ہے, جیسے 40, 35, 40 سال کے بعد جو ہوتی ہے اس کو ڈائبٹک دو کہتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ملائٹیز اس کو کہتے ہیں. یہ ڈائبٹیز جو ہے شوگر جو ہے یعنی کام کر رہی تھی شروع میں ٹھیک سے, انسولین بن رہا تھا اس میں, مگر اب جو ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے, یعنی موٹاپے کی وجہ سے یا میٹھی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے یا فیملی ہسٹری ہونے کی وجہ سے. یہ بیماری جو ہے ارثی بھی ہوتی ہے, یعنی باپ دادا ماں باپ اگر ہو تو، اگر ماں باپ دونوں کو ہو تو ان کے 50% بچوں میں یہ ڈائبٹیز کی بیماری آتی ہے. تو یہ بیماری جو ہے گولیوں سے بھی کنٹرول ہوتی ہے، یہ جو بڑوں میں ہوتی ہے ڈائبٹیز، اس کو جو ہے کو دواؤں سے کنٹرول کرتے ہیں، خوراکی دواؤں سے بھی کنٹرول ہوتی ہے یہ، جیسے میٹفارمن ہے، گلیبن کلیمائڈ ہے، یہ دوائیں ہیں، اس سے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس سے یہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہر 2-3 مہینے میں جو ہے لوگوں کو بلڈ ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ شوگر ان کی کنٹرول ہو. ڈائبٹیز کے لوگ جس کی شوگر کنٹرول ہے، یعنی صبح شام جو چیک کرتے ہیں شوگر کنٹرول ہے اور ان کی عمومی حالت ٹھیک ہے، تو ویسے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کی شوگر فلکچویٹ ہوتی ہے، یعنی اوپر نیچے جاتی ہے، یعنی افطار سے پہلے ان کے بہت شوگر لو ہو جاتی ہے، بالکل ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پسینے آنے لگتے ہیں اور حالت بہت خراب ہوتی ہے، تو ویسے لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. فی الوقت ہم خدا حافظی کر رہے ہیں، پھر آپ کو دوسری چیزیں ہم کل بتائیں گے. آپ خدا حافظ، فی امان اللہ.
ناظرین محترم، آئیے آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآن کے متعلق. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی مسلمانوں کی مشکلات ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، ورنہ اگر قرآن کے اوپر عمل کیا ہوتا تو چاہے وہ ہماری مادی مشکلات ہوں یا معنوی مشکلات ہوں، وہ نہیں ہو سکتی تھی. تو آئیے ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بشیر صاحب
جی، بالکل. جو ہے قرآنی اثرات کے بارے میں مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے جی، امام حسین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جی کا، کہ اگر مشرق اور مغرب کی زمین پہ ساری موجودات جو ہیں جی ختم ہو جائیں جی اور قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کی ڈر نہیں. کسی
بے شک
بہت ہی اہم جملہ ہے.
اور صرف یعنی مانوی نہیں، مادی بھی. جتنی ہماری بیماریاں ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی، بہت سی بیماریاں ہیں ہمیں علم نہیں ہے چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، مطالعہ نہیں ہے، قرآنی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں کہ جو قرآن سے دور ہوتی ہیں. جی مولانا، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ قرآن کے اثرات کے متعلق.
صحیح ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کے لیے رہ جاتی ہیں.
بے شک
روایت میں جیسے بتایا گیا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں ایک ہے اس کے نیک اعمال،
جی
وہ اس کے کام آتے ہیں، یعنی نیک اعمال مرنے کے بعد انسان کے لیے، کہتے ہیں پروردگار انسان کے نیک اعمالوں کو تبدیل کرتا ہے خوبصورت شکل میں، ایک ملک کے شکل میں، فرشتے کی شکل میں، جو اس کی قبر میں آتے ہیں. اور پھر آخری دن تک، یعنی قیامت کے دن تک، یعنی آج سے لے کے قیامت کے دن تک، وہیں پہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ ملک، اور قبر کو نورانی رکھتا ہے انسان کے نیک اعمال. دوسری چیز جو کہی گئی ہے، وہ انسان کے اولاد ہیں
جی،
انسان کی نیک اولاد، اس کے جو بھی عمل خیر کریں گے وہ والدین کے لیے جاتا ہے. تیسری چیز ہے قرآن، کہ جس قرآن کو ساری زندگی انسان نے پڑھا، جس کتاب کو مصحف کہتے ہیں، مصحف عربی میں، اس کتاب کو، وہ کتاب انسان کے لیے دعا کرتی ہے.
بالکل،
یعنی قرآن کے بے انتہا معجزے ہیں، جیسا کہ مرحوم اقبال لاہوری
بالکل
رحمۃ اللہ علیہ لسان الحق نے کہا ہے کہ زندگی انسان کی بغیر قرآن کے ایک اچھی زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اپنے اشعار، فارسی اشعار میں، جیسا میں نے ابھی آپ سے گفتگو میں یہیں پر سنا، واقعاً یہی کہ وہ لوگ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، فلاسفہ ہیں، اشعرا ہیں، اور بہرحال علامہ اقبال تو ان ٹاپ کلاس لوگوں میں سے ایک ہیں ہماری ثقافت کے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے قرآن سے کیا پایا ہے. بہرحال وہ لمبی اور ایک الگ گفتگو جس کے لیے الگ ٹائم ہونا چاہیے، اور الگ وہ ہم یہاں پر چلتے ہیں، ایک دو آیات خود قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 138 میں پروردگار کے کلام ہے کہ ھذا بیان للناس، قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدن وموعظۃ للمتقین. بہت ہی کم الفاظ میں، بہت ہی جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سارا خلاصہ چند کلمات کے اندر. قرآن بیان ہے، یعنی واضح کلام ہے انسانوں کے لیے پروردگار کا. آپ کو جو چاہیے آپ کو وہاں مل جائے گا. مثال کے طور پر جیسے اہل بیت کے زمانے میں اہل بیت معروف تھے اس کام کے لیے، کسی کو ضرورت پڑی آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا،
بے شک
یا علی یہ چاہیے، یا امام جواد یہ چاہیے، یا امام رضا ہمیں یہ چاہیے، امام نقی ہمیں اس کی ضرورت ہے.
اور اتفاق سے آج بھی یہی ہے،
اور آج بھی جس کو جو ملنا ہے در اہل بیت
سے ملتا ہے
آج بھی.
اگر نہیں مل رہا ہے تو اس میں کوتاہی ہماری،
کوتاہی ہماری ہے،
یا تو ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ وہاں تک نہیں پہنچا،
یا روح فاسد ہے، اتنے گناہ کیا ہوا کہ اب دعائیں انسان کی، بہرحال جو بھی ملنا اسی در سے ملنا ہے. آج اہل بیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اولیاء تمام تاریخ میں ہم کو بتاتے آئے ہیں.
جی
ایک زمانہ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے فقیر سے ملنے ہم لوگ یہاں پر گئے ہوئے تھے،
جی
تو انہوں نے اپنے جو گفتگو تھی اس میں ہم سے یہ بات بتائی تھی، ہمیں یہ باتیں کہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ اپنے زمانے میں بچپن میں کسی بڑے عالم سے یا کسی بڑے عارف یا کسی فقیر سے ملنے جایا کرتے تھے، ہم ان کے لیے کچھ سورہ قرآن پڑھ کے ان کو ہدیہ، ان کی طرف سے ہدیہ کرتے تھے خدا کو. ان اولیاء کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کسی نے ان کے لیے خیر کیا، جب آپ ان سے ملنے جائیں گے تو وہ لوگ مجبور ہیں کہ احسان کے بدلے میں آپ سے احسان کریں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے ثواب، جب آپ تمام اولیاء شہداء انبیاء کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس ثواب میں، چونکہ یہ تو دنیائی حساب میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو 10 لوگوں کو بانٹ دی تو 10 حصے میں بٹ گئی، اگر 100 کو بانٹ دی تو 100 حصے میں بٹ گئی، یعنی کچھ بچی نہیں، بہت زیادہ پہنچی.
بالکل
الہی نظام میں اس کے بالکل الٹا ہے، آپ نے ایک سورہ پڑھا ایک آدمی کو بخشا پورا ثواب پہنچا، آپ نے دو کو پڑھا دو کو بخشا
اور زیادہ
دگنا ثواب پہنچا، یعنی اتنا جتنا اس کو اتنا اس کو پہنچا. اسی قاعدے کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے تمام انبیاء تمام اولیاء تمام فقہا تمام شہداء تمام مومنین کو اگر آپ نے ثواب بھیجا ہے تو ملٹی پلائی کریں کتنا یہ بڑھ گیا، تمام یہ لوگ آپ کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں،
والے کے لیے بھی اضافہ ہو جاتا ہے.
سوچا قرآن کیا چیز ہے پھر. بہرحال وموعدۃن وہدن وموعدہ، پھر کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے، ہدایت یعنی تمام اچھائیوں کے راستے، تمام نصیحتیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی. چونکہ وقت اتنا کم ہے شاید ہم نصیحتوں کو نہ بیان کر سکیں دقیق طور پر، آخر میں کوشش کروں گا جو چیزیں میں نے کچھ لکھی یادداشت کی نکات تو بیان کر سکوں، لیکن کلی طور پر مقدمے کے طور پر پھر قرآن موعظہ ہے. قرآن ایک طرح کی ایک اچھی کلاس ہے آپ کے لیے، ایک اچھا سکھانے کا طریقہ ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کے لیے موعظہ ہے، اس میں آپ کے لیے وعظ ہے،
بہترین استاد ہے،
بہترین استاد ہے ایک عبارت میں کہہ سکتے ہیں، قرآن آپ کے لیے بہترین استاد ہے. کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ بھی سیکھنا ہو، کچھ بھی جاننا ہو، فوراً جائیں قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا. البتہ ساری کہانی ہے للمتقین،
صاحبان تقوی،
جو صاحبان تقوی ہیں. اس کی جو دوسری آیت ہے یہاں پر وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں، جہاں پر قرآن فرما رہا ہے قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے پرورد، اے رسول، اے اور اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے واضح کتاب بھیج دی ہے. آگے قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن وہ لوگ جو فاسق ہیں فاجر ہیں جو اہل گناہ ہیں ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچنے والا. یہ آیت ہم سے کیا کہہ دی ہے؟ یہ آیت ہم سے کہہ دی کہ للمتقین، قرآن کے فائدے متقین تک پہنچ سکتے ہیں. انسان اپنے آپ کو باتقوا بنائے. میں ساری باتوں کو موڑ کے لاتا ہوں ایک نقطے کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنے ضمیر کی آواز سنیں. ہم جب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں دل وہیں پر ٹوک دیتا ہے انسان کو، یہ کام غلط کر رہے ہو.
بالکل
اس لیے کہا گیا کہ انسان کے قلب رسول باطن ہے، اور انبیاء ظاہر کو جو دنیا میں آئے اور ہمارے سامنے زندگی جی اور ہمیں ہدایت کر کے گئے ہیں انہیں کہتے ہیں رسول ظاہر.
اور یہ بھی آیا ہے، یعنی بعض روایات میں ایسا بھی وارد ہوا ہے کہ جیسے ہم نے بزرگان سے سنا ہے یا پڑھا ہے کسی حد تک کہ قلب جو ہے یہ خدا کی جگہ ہے.
Exactly. قلب حرم اللہ ہے،
حرم اللہ
جہاں پر خدا رہتا ہے، یعنی جہاں پر ہمارا جو ہماری جو قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے رسول تم سے روح کا راز پوچھیں گے، روح کے بارے میں پوچھیں گے، روح کیا ہے، ان سے اتنا ہی کہنا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح خدا کی طرف سے ایک امر ہے، ایک چیز ہے، لیکن کیا ہے اور کیسے یہ سمجھ نہیں پائیں گے ہم اتنی جلدی. سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک عمر مطالعہ چاہیے، ایک عمر تزکیہ نفس چاہیے، راز کھل جائیں گے انسان کے، اتنے آسانی سے لیکن نہیں کھلنے والے راز. لیکن جہاں پر انسان کا کنیکشن بنا ہوا ہے پروردگار سے، اس دل کی گہرائی سے، اسے اس کا نام ہے قلب، یعنی دل کو کہا گیا کہ دل حرم اللہ ہے، کہ جہاں پہ خدا رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے دل میں کوئی اور محبت نہ لاؤ. بہرحال انسان غفلتوں میں ڈوب جا سکتا ہے، کبھی یہاں کی محبت، کبھی وہاں کی محبت، کبھی اس چیز کی، کبھی اس چیز کی. ہم سے کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے، موعظہ ہے، بیان ہے متقین کے لیے. اور پھر وہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی تھی سورہ بقرہ کی، کہ یہ چیز فاسقوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیان، یہ ہدایت. کیوں؟ جو لوگ فاسق ہیں، جو اپنے دل کی آواز کو نہیں سنتے، جو اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے, یعنی جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے اوپر اصرار کرتے ہیں. اصرار یعنی گناہ پھر گناہ, گناہ پھر گناہ, گناہ کی تکرار کرتے ہیں.
یا اس طرح سے اور بھی یعنی آیت کریمہ میں آیا ہے کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ
للمؤمنین.
ہم قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے.
تمام اکثر آیتیں ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ قرآن سے ہمیں کوئی فیض حاصل ہونا ہے, متقین کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے, عارفین کے لیے ہے, وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے ہیں, وہ جو فساد نہیں کرتے ہیں, جو دل کی ضمیر کی آواز سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعنی قرآن آیا ہے ان لوگوں کے لیے, قرآن کی سمجھ ان لوگوں کو پیدا ہو سکتی ہے کہ جن کا ضمیر مردہ نہیں ہے, جن کا ضمیر مر گیا, وہ گویا نفس کے بندے ہو گئے. جہاں آپ اپنے ضمیر کو کچل دیا, من اس پر غالب ہو جائے گا اور من صرف لذتوں کو دیکھتا ہے.
جی
صحیح.
اور وہ آپ کو لے جاتی ہیں گناہوں کی دنیا میں, اور یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن جب انسان کا ضمیر اس کے اوپر حاکم ہو جائے,
جی,
اس کے من پہ غلبہ پا جائے,
یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس,
نفس کے اوپر جب نفس ہے ہمارا من,
اور ایک طرف ضمیر ہے,
ایک طرف ضمیر
کہہ سکتے ہیں, روح کہہ سکتے ہیں,
روح ہے, ضمیر ہے. اور جب ان کا غلبہ انسان کے من اور انسان کے نفس پر ہو جائے, تو گویا انسان اپنے قابو میں ہے. یعنی انسان اگر آپ کا ہاتھ کوئی کاٹ دے, کوئی پیر کاٹ دے, کوئی کہے آپ سے, آپ جب پوچھے گا آپ انسان ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں میں مثلا 60% انسان ہوں. اگر کوئی انسان کو پورا آدھا کمر سے کاٹ دے نیچے,
جی,
فرض کریں پورا دونوں پاؤں کاٹ دیں, کوئی کہے کہ میں آدھا انسان
نہیں,
ہوں. انسان پورا ہے. انسان کا کامل ہونا یا ناقص ہونا اس کے بدن کے اوپر نہیں ہے,
جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
صحیح, بالکل. کہ فیض صاحب, یہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, تو اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ قرآن تعلیمات سے انسان
دور ہے.
اس کی بہترین مثال ہم دے سکتے ہیں آپس میں. مسلمانوں کا حال اس وقت یہ ہے,
بالکل,
ایک اسلام والا مثلا ہم کہتے ہیں شیعہ اور سنی لے لیجیے, آپس میں کتنے مشکلات ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ایک آیت ہے بڑی مشہور, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر مشرق بھی تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دو. اور ہم مسلمانوں میں یہ کرتے ہیں کہ اگر شیعہ سنی سے پناہ مانگتا ہے تو وہ پناہ نہیں دیتا, دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے.
اور
سنی, بالکل, اس لیے
وہ جو فتنہ ہے نا, یہ نہیں ہونا
چاہیے. یہ ساری استعماری سازشیں
ہیں. مسلمان بھائی بھائی آپس میں محبت سے رہیں, اس طریقے سے رہیں.
تو آپ ہمیں اجازت دیجیے, یہاں پہ وقت ہوا ہے کہ ایک رپورٹ جو تیار کی ہے 19ویں بین الاقوامی نمائش سے,
جی جی,
اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش یعنی ایگزیبیشن سے آمادہ کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد پروگرام دوبارہ شروع ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں علی حیدر نوری رمضان سے مخصوص اس پروگرام مہمان خدا میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ہم اپنے تمام ناظرین کا اس مخصوص پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں عالمی قرآنی نمائش کا, کہ جو تہران میں واقع ہے, اور یہاں پر جو مصلی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کے نزدیک یہ نمائش گاہ برگزار کی گئی ہے. ناظرین, یہ عالمی نمائش گاہ ہے کہ جس میں پوری دنیا سے کثرت کے ساتھ مومنین تشریف لاتے ہیں, اور جن لوگوں نے قرآن کے اعتبار سے، قرآن کے لحاظ سے اور قرآن کے بارے میں کوئی بھی کام کیا ہو، چاہے وہ خطی ہو یا پھر وہ صوتی ہو، وہ اس کو اپنے ساتھ لاتے ہیں اور یہاں نمائش گاہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں ایک اسٹال پر کے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور یہاں انہوں نے، یعنی اب ہم آپ کی ملاقات اس عظیم شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں کہ جو یہاں پر اسٹال پر بیٹھے موجود ہیں، اور چونکہ انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے کہ جس کی مدد سے آپ قرآن مجید کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ورڈ کے ذریعے ترجمہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آئیے بیشتر معلومات کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمود خسروی صاحب، آئیے ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ
اللہ۔
ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں تمام مسلمانوں، خاص کر آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔
میں محمود خسروی ہوں اور ہم اس سال نمائش گاہ میں شرکت کرنے آئے ہیں، اور جو قرآنی سافٹ ویئر بنائے ہیں انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔
کیا آپ کی نظر میں اس کام سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
دیکھیے، سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ لوگ قرآنی سافٹ ویئر بلکہ خود اصل قرآن سے آشنا ہو جائیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس فضا میں، جو ایک معنوی اور قرآنی فضا ہے، داخل کر سکیں۔ خاص کر ہم ان قرآنی سافٹ ویئر کو لوگوں کی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور قرآن ان کی زندگی کے ہر شعبے میں وارد کر سکیں، تو بہت بڑا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ ان سے ہر روز استفادہ کر سکیں۔
جناب کچھ اپنے سافٹ ویئر کے بارے میں بتائیے۔
ہمارے سافٹ ویئر کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اس کے مختلف گوشے ہیں۔ ایک گوشہ یہ ہے کہ آپ قرآنی نقطہ نگاہ سے خوابوں کی تعبیر سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ خواب کی کلید کلمات کو آپ آیات کی روح سے تفسیر کر سکتے ہیں، یا ایک اور گوشہ یہ ہے کہ آپ قرآنی آیات کو اعراب کے ساتھ مختلف زبان جیسے اردو، انگلش، فرانس، فارسی وغیرہ میں ورڈ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، یا ایک اور گوشہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک کلمہ سرچ کریں۔ یہ سافٹ ویئر آپ کو بتائے گا کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے، یا کون سے موضوعات کے ذیل میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر آپ کو تجوید قرآن بھی سکھا سکتا ہے، یا عربی نہ جاننے والوں کو عربی لغت کا صحیح تلفظ یاد کرا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سافٹ ویئر میں رکھی گئی ہیں۔
جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
محترم ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو برنامہ لیلۃ القدر کے جس کو اجرا کیا ہے اور بنایا ہے، اور کافی مشکلات کا ظاہر اس میں سامنا کرنا پڑا ہوگا جناب محمود خسروی صاحب کو، تو یہ انہوں نے تمام حضرات اور تمام مومنین اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے جمع کیا ہے، اور خود بالخصوص یہ چونکہ عالمی نمائش گاہ ہے تو عالمی نمائش گاہ کے اعتبار سے انہوں نے جو برنامہ بنایا وہ بھی عالمی ہے، یعنی اس میں دنیا کی دوسری زبانیں، جتنی بھی تقریباً بہت زیادہ زبانیں اس میں موجود ہیں، اردو، فرانسی یا پھر دوسری زبانیں، جس زبان میں چاہیں آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو مومنین اور ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
ناظرین، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔